رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. نمبر 596 یعنی بچوں کے حساب سے 596، اور اگر عربی میں دیکھا جائے تو 596. اس جملے کی بھی ایک وجہ ہے، یہ درس آیت اللہ روحانی کے انتقال کے ٹھیک 37 دن کے بعد ہو رہا ہے، بلکہ 36 دن. اور چونکہ آئندہ درس جب ہوگا تو آیت اللہ روحانی کا چہلم گزر چکا ہوگا، اس لیے جو معروف طریقہ ہماری علمی اور فقہی دنیا میں رائج ہے کہ کسی عالم یا مرجع کے انتقال سے لے کر اس کے چہلم تک متواتر ترہیم یعنی ایثار ثواب کی مختلف مجالس ہوتی رہتی، تو یہ آج ہمارے پاس یہاں کے درس کے حوالے سے آخری موقع ہے. لیکن یہاں کے درس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس میں اس انداز سے گفتگو تو نہیں ہوگی جو مختلف مساجد اور امام بارگاہوں علماء کے حوالے سے مجالس میں ہمارا طریقہ کار ہے، یعنی ان کے حالات. انشاءاللہ دو دن کے بعد جب آیت اللہ ہے روحانی کا 40واں معروف طریقے سے کراچی میں منایا جائے گا، وہ جو شب چہلم آئے گی وہاں پہ اس انداز کی گفتگو ہوگی. یہاں یقیناً شروع میں یہی طریقہ کار رہا تھا جب ہمارے یہاں ان علماء کرام یہ ایثار ثواب کی مجالس کا وہ رواج نہیں تھا. اب کیونکہ وہ ایک رواج پڑ چکا ہے، وہ الگ ایک مجلس بھی ہو رہی ہے اور مجھے کو پڑھنا پڑ رہی، اس لیے یہاں کے درس میں ہم تذکرہ تو کریں گے آغا روحانی ہی کو ذہن میں رکھ کر، لیکن جو یہاں کا مزاج ہے اس کے حوالے سے بہت ہی مختصر اگر حالات بیان کرنا ہی ہو تو بہت ہی مختصر یہ کہا جائے کہ 1338 ہجری میں قم کے ایک بہت ہی مشہور و معروف گھرانے میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت 1418 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی. پورے پورے 80 سال بن رہے ہیں. پیدائش بھی قم میں ہوئی، انتقال بھی قم میں ہوا. 1338 ہجری وہ سال ہے کہ جب انہی آغا روحانی کے مشہور ترین استاد آیت اللہ خوئی نے اپنے قلم سے لکھتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ 1338 وہ سال ہے کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنے آخری استاد آغا نائینی سے جو استفادہ کرنا تھا اس کے بعد اپنا درس شروع کیا. یہ نظر فیصلہ میں ہو رہا ہے اور یہاں قم میں اسی سال آغا روحانی کی ولادت ہوئی. 80 سال کا یہ عرصہ جو قم سے شروع ہوا قم میں مکمل ہوا، لیکن اس کے درمیان زندگی کا زیادہ حصہ نجف کے حوضے میں گزارا. اگرچہ آغا روحانی کی خصوصیت یہ بھی کہ اس زمانے کے جتنے حوضے تھے سب سے تھوڑا تھوڑا استفادہ کیے. چنانچہ ابتدائی تعلیم قم میں ہوئی، اس کے بعد کربلا کا حوضہ اس زمانے میں خاصا مشہور اور اسٹیبلش حوضہ تھا، اور آج سے 20 سال پہلے کی مرجعیت کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور شخصیت تھی آغا میلانی کی، یعنی آغا محسن الحکیم کے انتقال کے بعد جو 10-11 مراجع ایک ساتھ ہمارے سامنے آئے, جو ہمارے گزشتہ درس کا عنوان تھا کہ اللہ کی نعمت بعض لوگوں کو زحمت لگنے لگتی. آغا حکیم کے انتقال کے حوالے سے یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ اتوار کو. وہ جو 11-12 مراجع تھے, آغا خوئی کا نام تھا, آغا خمینی کا نام تھا, آغا شاہودی کا نام تھا, آغا گلپائیگانی کا نام تھا, آغا مرشی کا نام تھا, کئی نام تو ایسے تھے کہ جو یہاں پر آئے ہی نہیں. انہی مراجع میں سے ایک آغا نیلانی تھے, اور چونکہ پاکستان سے 1970-71 میں بہت زائرین مشہد گئے, تو زائرین کے حوالے سے تو یہ نام مشہور ہے. آغا میرانی اپنی زندگی کی ابتدا آغا محسن الحکیم اور آغا خوئی کے ہمدرد بھی رہی. خیر, موضوع کچھ اور یہ ساری باتیں اتنی میرے اعتبار سے دلچسپ کہ کہیں سے کہیں پھسل کے جا سکتا ہوں. واپس آتا ہوں اپنے عنوان پر. کربلا کا عہدہ آغا میرانی چلا رہے تھے, ان کی شاگردی بھی اختیار کی آغا روحانی, اور پھر جب نجف آئے تو نجف ہی سے ہو رہے, اور نجف کا جو گولڈن پیریڈ, یہ بھی گزشتہ اتوار کے حوالے سے, 1960-70 کا گزرا, کیونکہ 11 مراجع آغا محسن الحکیم کے بعد جن کے نام آ رہے ہیں, ان کی اکثریت بن 90% اکثریت نجف میں ہی تھی. تو وہ زمانہ ایک ایسا سنہری زمانہ تھا درس و تدریس کے اعتبار سے, کہ یہی شخصیتیں جب 1970 کے بعد مرجعیت تک پہنچی تو اس سے 10 سال پہلے ان کا شباب تھا, اور ان کے درس ایک ایسی خصوصیت تھی کہ آج کہیں کہیں یہ شکایت آ جاتی کہ کس سے جا کے پڑھے, علماء اور صحیح درس دینے والوں کی قلت کی بنیاد پر, اور نجف کا 60-70 کا پیریڈ کس سے جا کے پڑھے, جس درس میں جا کے دیکھیں علم کا ایک پہاڑ بیٹھا ہوا, یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا. اور ضمنی طور پر اسی لیے آغا خوئی کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی کہ جب 1 معیار کے اتنے سارے درس چل رہے ہیں اس میں پھر واقعاً کسی کا درس اسٹیبلش ہو جائے. آغا روحانی اس زمانے میں نجف اشرف کے مشہور ترین درس خارج کے مدرسین میں تھے. صدام کے پیدا کیے ہوئے حالات کی بنا پر جب ایرانی پاسپورٹ رکھنے والوں کو, خواہ وہ طالب علم ہوں, تاجر ہوں یا مراجی اور مستحبی, نجف کا حوضہ چھوڑنا پڑا, تو اس وقت آغا روحانی بھی قم تشریف لائے, اور پھر اپنی آخری سانس یہیں گزاری, اور اپنے ہی اس مکان میں کہ جسے علم اور علماء کے لیے وقف کیا, 25 جولائی کو انتقال کے بعد 26 جولائی کو دفن کیے گئے. اچھا, یہ تو میں نے کہا کہ بہت مختصر اگر ہم تاریخ بیان کرنا چاہیں, اب اس کے اندر جتنے جملے میں نے کہے بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہ کہیں حالات واقعات مختلف دلچسپ حکایتیں میں کہیں سے کہیں نہ چلا جائیں. آغا روحانی جی اس مختصر سی سوانے کے بعد یہ بات بھی عرض کر دی جائے, ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ آغا روحانی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو خاصی شہرت رکھتا تھا, اور اس کی بعض ایسی خدمات تھی کہ جس کا پوری ہماری قوم کو آج تک فیض مل رہا ہے. مثلا قوم کا حوضہ بنا, آغا روحانی جب پیدا ہوئے اس وقت قوم کا حوضہ نہیں, آپ اس سے اندازہ کریں کہ خود آغا روحانی کی عمر قوم کے حوضے سے 3 سال زیادہ ہے. 1338 میں آغا روحانی پیدا ہوئے, اس کے بعد 1341 میں قوم کا حوضہ بنا. ہمارے نیا ترین یا جدید ترین حوضہ قوم کا حوضہ, یہ حوضہ قائم کرنے ان کے والد کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے. یہ تفصیل یہاں نہیں آئی, ورنہ آغا روحانی کے حالات ایک طرف رہ جائیں گے, ان کے والد ہی کے حالات میں آدھا گھنٹہ پورا ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تک اس درد کے وقت کے بارے میں ہمارا فری ہینڈ ثابت نہیں ہوا کہ 2 گھنٹے بولنا ہے تو 2 گھنٹے بولیے, ابھی وہی 30 منٹ رکھنا ہے بات کو. تو آغا روحانی کہ خاندان بھی اپنی جگہ کچھ ایسی خدمات رکھتا جسے صدقہ جاریہ کہا جا سکتا ہے. اور خود آقائے روحانی, آقائے روحانی ایک خصوصیت میں نے اس درس میں بتائی تھی جو آقائے روحانی کے انتقال کے بعد یہاں کا شاید پہلا درس تھا, اور آج جو آقائے روحانی کے حالات کے حوالے سے آخری درس ہو رہا اس میں بھی اسی چیز کو دہرانا ضروری ہے. علماء کے حالات اور واقعات خود بھی بہت دلچسپ ہوتے ہیں لیکن وہ ایک تاریخ, زیادہ جو ہمیں علماء پر اور ان کے حالات پہ نگاہ ڈالنا ہے وہ اس پہلو سے کہ اس نے ہمارے پیغام کیا, درد کیا, ہماری عملی زندگی میں اس سے کیا فوری فائدہ نکل سکتا. آقائے روحانی کی زندگی کی ایک ایسی خصوصیت کہ جو اس وقت کے کراچی کے ماحول بہت اہم بن گئی, اور یہ اہم اس لیے بن گئی کہ آپ سے چند سال پہلے کراچی کے مومنین میں کچھ ٹکراؤ کی کیفیت اس طرح ہوتی تھی کہ ایک طرف دیندار ہیں اور ایک طرف بے دین, اور دیندار افراد کو بے دینوں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا, اور یہ مسئلہ عوام کی سطح سے لے کے ممبر کی سطح تک کا تھا. لیکن وہ کیفیت اب اتنی نہ رہی, یعنی الگ الگ حلقے بن گئے ہیں. ایک طریقے سے آپس تھوڑا سا ایسا فاصلہ آ گیا کہ ہمیں ان کے معاملے میں مداخلت کی ضرورت نہیں اور ان کے معاملات ہم سے نہیں ٹکراتے. اب مسئلہ یہ کہ دیندار آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدمت دین کرنا چاہتے ہیں, اور اس خدمت دین کے نتیجے میں ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں, بہتان, اس کے کام سے اس کو روکنا, اور یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو پمفلیٹ, پوسٹر, بینر, خطوط, یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ایسا نہیں ایک طرف ریٹین لوگ ہیں, ایک طرف دیندار, ایک طرف وہ گروہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ حرام سے حرام کیے جاؤ کوئی پرواہ نہیں, بلکہ اگر تم ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے اور سوچا کہ کہیں میں گناہ نہیں تو نہیں کر رہا ہوں, تو یہ گناہ ہو گیا کہ تم نے خدا کی رحمت اور معصومین کی شفاعت پہ شک کر لیا. دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کہیں کہ یہ ساری باتیں برحق لیکن باہر زندگی کی تبدیلیاں, اب یہ میں بہت سرسری اور گھوڑے انداز سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کی رو میں بہا تو ویسے ہی چلا جاؤں گا, بڑی مشکل سے آپ کو مجھے پکڑ کے لانا پڑے گا, اتنی دیر میں وقت پورا ہو جائے گا. اب مسئلہ اس کا آگے کا, یہ بھی کہہ رہے ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ایک مشورہ آئندہ کے لیے وہ یہ ہے کہ جہاں میرے ہاتھ کی رینج ہے نا اس سے پیچھے آپ لوگ بیٹھا کریں, ورنہ کبھی اشارے جو ہیں کسی ایسے آدمی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن ہاتھ ادھر چلا گیا. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے سے لاؤں, لیکن اگر مجمع پیچھے بھی آ گیا تو یہ بات آپ کو معلوم ہے. ایک دفعہ خاراگر میں بہت زور و شور سے اٹھی کہ جب شیطان کے حوالے سے میں تقریر کر رہا تھا اور میرا سیدھا زیادہ حرکت کر رہا تھا, لیکن شیطان یوں آتا اور وہاں کچھ ایسے سینسیٹیو مزاج رکھنے والے مومنین بیٹھے, آپ سے شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں گے یا شکم میں یا ماؤں کی گود میں ہوں گے, 1976 کی بات. اچھا خیر, تو اب ان کو بھی دین کی خدمت کرنا ہے, ان کو بھی دین کی خدمت کرنا, انہیں بھی بچوں کو مدرسے میں پڑھانا ہے, ان کو بھی بچوں کو مدرسے میں پڑھانا, انہیں بھی کوئی مدرسہ طالب علموں کے لیے قائم کرنا ہے, انہیں بھی یہ بھی خمس جمع کر کے مومنین کرام کی ایک ذمہ داری کو ادا کرانا چاہتے, وہ بھی یہ بھی تبلیغ کرنا چاہتے, وہ بھی. لیکن جب مقصد ایک ہے, ہدف ایک ہے, خود اسی ذات واحد کو کرنا, اس کے بعد کے لیے جھگڑے, اس کے بعد یہ اختلافات, ہاں یہ ضرور ہوں. اس لیے کہ گزشتہ 2-3 سال سے مسلسل میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, ایک بہت ہی اہم گناہ کے لیے لفظ اہم استعمال کرنا یہ خود کتنی عجیب بات ہے, مگر اس لیے اہم کہ یہ گناہ 99% دیندار افراد سے شیطان کراتا ہے, اور وہ ہے نیتوں کے اخلاص کو تباہ کر دے, اور بہت ہی اہم نیکی اور عبادت جسے مومنین کرام کے لیے خطرہ بھی سمجھا تھا پیغمبر, وہ یہ کہ نیت کا خلوص برقرار رہے خطرہ اسے سمجھا گیا پیغمبر کا ماہ سفر 11 ہجری کا جملہ, جس مہینے میں رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. جو میں سب سے زیادہ اس میں ڈرتا ہوں کہ شیطان اندھیری رات پہاڑوں پر چلنے والی چیوٹی سے زیادہ آہستہ طریقے سے تمہارے سینوں میں داخل نہ ہو جائے. نیت تباہ کر دی. شرک اصغر, پیغمبر کا جملہ تھا شرک اصغر, چھوٹا شرک کروا دو. اور وہ کلام معصوم, کلام رسول, کلام خدا پہ ویسے ہی یقین, لیکن اب آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو بھی یقین تھا کہ خدا مردے کو زندہ کر سکتا, لیکن خارج ظاہر کی نا کہ پروردگار میری آنکھوں کے سامنے نیت مئین نہ پل بھی. وہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دین کا کام شروع ہوتا اور ذرا کامیابی کے مرحلے پہ پہنچتا, لیکن یہ جھگڑا اس وقت نہیں ہوتا کہ جب نماز کی بات کرنے پہ گالیاں پڑتی. اس وقت تو ہر آدمی اپنی عزت کو بچا کے گھر میں بیٹھا ہوتا, اس وقت مقابلہ کرنے والے کم ہوتے. جب بچوں کے مدرسہ کھولنے کا مقصد ساری قوم کو اپنا دشمن بنا لینا ہوتا, اس وقت کہیں جھگڑا نہیں ہوتا کہ یہ مدرسہ ہم چلائیں گے اور وہ مدرسہ ہم چلائیں گے. اس وقت تو لوگ سمجھتے فلاں ٹلی فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ ہی نشانہ بن رہی. لیکن جب دین کا کام ذرا کامیاب ہو جاتا, تب آپ دیکھیں گے کہ ہر کونے سے ایک آدمی نکل کے آتا, اور ان میں سے بعض بڑے مخلص بھی ہوتے. لیکن اس کے بعد شیطان ان نیتوں کو تباہ کرتا. اور اس کے لیے ایک واقعہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں, اسے آج بیان نہیں کروں گا, لیکن اشارہ کافی. وہی شیخ مرتضیٰ کا واقعہ کہ شیطان نے شیخ مرتضیٰ کو جو پریشان, شیطان کو لوگوں نے پریشان دیکھا ہے شیخ مرتضیٰ کے حوالے سے, اور اس کے اندر شیخ مرتضیٰ کی ایک ٹیکنیک ہے اس واقعے میں جو وہ شیطان سے کس طرح بچتے, اور یہ ٹیکنیک آج بھی چل سکتی ہے. لیکن اب آج اس طرح نہیں چلے گی جیسے شیخ نے چلے, کیونکہ اس عرصے میں شیطان بھی تو سمجھدار ہو گیا. جیسے مختلف قسم کے جراثیم اور وائرس کے بارے میں کہا جاتا کہ آپ اس کے خلاف دوا بنا لی, ان کی ایک نسل دو نسل مر جائے, پھر اس وائرس کی تیسری نسل آئے گی وہ اس دوا کا توڑ لے کے آئے, پھر وہ وہی والی دوا اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی جو 20 سال پہلے اثر کرتی. اور یہی وجہ ہے کہ ساری وہ بیماریاں جو WHO پورے دنیا میں شور مچاتی تھی, ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا. 20 سال بعد پتا چلا کہ ایک مرتبہ سب ابھر کے آ گئے, اور اس وجہ سے وہ وائرس اب تیار ہو کے آئے. اب وہ ہتھیار لے کر آئے آپ کی اس دوا کے مقابلے کے لیے. یہ علم طب شروع ہو گیا مجمع کے اندر, کیونکہ ہر قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں, اس لیے ہر طرح کی مثال میرے ذہن میں آ جاتی. شیطان شیخ مرتضیٰ کے سامنے تو ہتھیار ڈال کے بھاگ گئے, اب وہ آیا تیار ہو کر اس کا بھی ذرا سا توڑ لے کر. اچھا شیخ مرتضیٰ کا کیا طریقہ تھا شیطان کے اس حربے کے خلاف؟ خالی اس کہ وہ نیت, شیطان نیت کو تباہ کرتا. دیکھا نا شیطان کا جملہ کہ بھائی میں کیا کروں, ان کی نیت کے خلوص کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ مسجد کے لیے گھر سے نکلتے میں ان کے دل میں خیال ڈال دیتا ہوں کہ آپ اتنے مقدس عالم ہیں کہ لاکھوں آدمی آپ کے پیچھے نماز پڑھاتے ہیں. یہ ایسا ٹکرایا مجھ سے کہ آج سے پہلے جب کسی کے دل میں یہ خیال ڈالا وہ خوش ہو گئے اور اس کی نیت ختم ہو گئی. لیکن یہ لاہور پڑھ کے گھر میں آ گیا کہ مجھے نماز ہی نہیں پڑھانا, کتاب لکھنا شروع کی. میں نے کہا آپ کی اس سے پہلے کی کتابیں, اب شیطان نے تو یہ نام نہیں لیا لیکن بطور مثال رسائل و مقاصد کتنی مشہور ہو گئی کہ کوئی اسے پڑھے بغیر مرجے تو مرجے, مستحد تو مستحد عالم بھی نہیں بن سکتا. تیسری کتاب لکھی, قلم توڑ دیا کہ اب مجھے کتاب ہی نہیں لکھنا. جہاں درس دینے گھر سے نکلے میں نے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ اتنا بڑا آپ کا درس ہوتا ہے, مستحدین تک استفادے کے لیے آتے ہیں. وہیں سے واپس درس ہی نہیں دینا جہاں نیت میں خرابی آ جائے. اب یہ طریقہ شیطان کا ہے جس کا طور شیخ نے یہ کیا کہ وہ عبادت چھوڑ, وہ کام چھوڑ. یہ آج بھی چلے بات نیکی کے بڑے اچھے اچھے کام اس لیے بند کر دی اس کام کے محققین کہ نیت تباہ ہوتی نظر آ رہی. اور نیت شیطان ڈائریکٹ بھی تباہ کرتا ہے اس آدمی کے دل میں داخل ہوگا, اور کبھی سامنے کسی گروہ کو کھڑا کر کے بھی نیت تباہ کرتا. اب یہ سب ایک ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر چاہتی. اب جیسا کہ امام خمینی نے جوہر حدیث میں لکھا کہ اب ہر جگہ تو یہ نہیں چلے, لیکن شیخ نے تو اس کا حل یہ نکالا کہ جہاں کہیں دل میں خیال ہو کہ میری نمازیں جماعت بڑی مشہور ہو رہی, جماعت چھوڑ, نماز نہیں چھوڑی, جماعت جو واجب نہیں, درس بڑا مشہور ہو رہا ہے درس چھوڑ دو, کتاب بڑی مشہور ہو رہی ہے کتاب لکھنا چھوڑ دو. اور یہ طریقہ تھا, اور اس سے واقعہ شیطان پریشان نظر آیا. وہ آپ کا واقعہ سنا ہوا بھی ہے, اور اگر اس مجمع میں کوئی ایسے صاحب ہیں جنہوں نے نہیں سنا تو دس سے کہتے شیرازی کی کتابیں استعاذہ میں یہ واقعہ پڑھ لیا جائے. خیر اب پورا پورا یہ طریقہ نہیں چلے گا, ابھی بھی چل جاتا لیکن اب شیطان کبھی یہ بھی کرتا, شیطان کبھی یہ بھی کرتا کہ اصل میں اسے ہم سے درد بند کروانا. اب وہ ڈائریکٹ کہے گا کہ درد بند کرو تو بند نہیں ہو. اسے پتا ہے کہ ان صاحب نے شیخ مرتضیٰ کا واقعہ سنا ہوا اور یہ شیخ مرتضیٰ کی نقل کریں گے, سنا کے درد نہیں درد دلوانے کی بات کہے گا. ارے آپ کے درد تو کتنے اچھے جاتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں. جب یہ شیخ مرتضیٰ کی نقل کریں گے رکشے کو گھما لیں گے واقف سب. اصل مقصد اس کا یہ تھا ہی نہیں, اصل مقصد وہی تھا جس کے لیے رکشہ گھوم گئے تاکہ اس کی وجہ سے یہ درد سننا دے. جیسا امام خمینی نے جو اس مسئلے کو چہل حدیث کی شروع کی حدیث میں لکھا اخلاق, وہی شیخ مرتضیٰ اور امام خمینی کے درمیان جو 150 سال کا وقفہ جس میں شیطان جو زیادہ ہوشیار ہو کے آیا کہ نیکی روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جس جس نے شیخ کا واقعہ سنا وہ اس کی نقل کرے گا. چنا اسے اصل میں کتاب رکوانا ہے, اسے اصل میں درد رکوانا ہے ایسے آدمی سے جو شیخ کو جانتا. چنانچہ وہ نیت سے یہ چیز ڈالے گا تاکہ شہرت کا خیال نہ ہو, درد دینا بند کر دے. جیسا کہ امام خمینی نے 15 مثالیں لکھی اور سب کی سب مثالیں پڑھنے والی. خیر یہ ایک بڑا خطرہ ہر دور اور ہر زمانے میں, لیکن جہاں دین ذرا مقبول ہو جائے وہاں یہ خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. وہاں لڑائی ہوتی ہے دین کے معاملے میں, وہاں ہر آدمی ہمدرد بن کے آتا ہے دین. اس میں کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں یعنی آپس میں ٹکرانے والے دونوں طرف مخلص, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ غیر مخلص لوگ دیکھتے یہ ہیں کہ آج کل دین اس معاشرے میں چل نکلا ہے, یہاں پر اگر مقبولیت لینا ہے تو دین کا ہی نام استعمال کرو. چنانچہ ابھی اگست کا مہینہ ختم نہیں ہوا, اس اگست کے مہینے میں ایک بزرگوار کی برسی بھی آتی ہے ہر سال, ایک مسجد کے سامنے بڑا اجتماع ہوتا ہے پاکستان, ان کا بھی طریقہ کار یہی کہ چونکہ اسلام کا نام پاکستان میں چلا تو اسلام کا نام لے, لیکن مخلص لوگوں کو بھی شیطان ٹکرا دے گا. اور اس وقت جب کبھی ایسا کام شروع کہ نیکی کے کام میں دو گروہ ٹکرا دے, دونوں کو الگ الگ اپنی نیت چیک کرنا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم قوم کے بچوں کی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں اور شیطان اس کے ذریعے سے ہماری ساری عبادتوں کے ثواب کو ضائع کر رہا. یعنی ہمارا خیال یہ ہو اور پتا چلے کہ اس خیال کے نیچے اصلی خیال یہ ہے کہ شہرت ملے مقبولیت ملے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مدرسہ قائم کر کے یہ چاہ رہے ہوں کہ قوم میں علماء پڑھیں, لیکن اس کے نیچے کوئی خیال اور ہو جو ہمیں بھی ابھی نہیں پتا. آپ زیادہ اپنا احتساب کریں گے محاسبہ تو پتا چل جائے, بار بار نہیں چیک کرنا. اور یہ وہ چیز جو آج کے دور میں اس لیے زیادہ کہ جس دین کے کام کی طرف نگاہ جاتی وہاں پہ دیندار لوگ آپس میں سر کٹول کرتے نظر آتے ہیں. کتابیں ترجمہ کرنے کا کام ہو, کتابیں لکھنے کا کام ہو, کتابیں چھاپنے کا کام ہو, بچوں کے مدرسے قائم کرنے کا کام ہو, بچوں کے مدرسے پڑھانے کا کام ہو, بڑے اعلی مدارس نجف اور قم کے حوضے سے مل جانے والے وہ کام ہو, درس دینے کا کام ہو, مجالس پڑھنے کا کام ہو, حج کا کام ہو, زیارت کا کام, ہر جگہ آپ کو ایک ایسی کیفیت نظر آئے کہ وہ نہیں کہ مثلاً پہلے ایک طرف سے محنت کی جا رہی ہے لوگ حج کر, دوسری طرف سے محنت کی جا رہی ہے حج نہ کیا جائے, نہیں, یا ایک طرف سے محنت کی جا رہی ہے کہ یہ تبلیغی مجالس, دوسری طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو. اب وہ کیفیت نہیں, اب دونوں طرف سے ایک ہی کام ہو رہا تو یہ بہت ہی اچھی نشانی بھی ہے. اگر ہر آدمی اپنی نیت کو سالم رکھ کے آگے بڑھ رہا, ایک رون معصومی نجف کی بات کر رہا ہوں, کربلا کی بات کر رہا ہوں, 15 15 نمازیں جماعت ہوگی, لیکن یہی میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ غلط بھی نہیں ہوتا, یہ سارا نیت میں دار و مدار, 15 نمازیں جماعت ہوگی اور وہ سب کی سب اچھی اس لیے کے بعد نیتوں میں تھائی, اور یہی کام ہمارے یہاں 2 نمازیں جماعت ہو جائے تو وہاں خاصا انسان کہ وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو اونچا اٹھانا ہے اور ان کو نیچا گرانا. اچھا یہ بالکل اہم, ایک بالکل الگ اور اہم موضوع, اعلی روحانی کے حوالے سے ایک تذکر, قرآن اور حدیث کافی ہے لیکن حالات علماء کا بیان ذرا سا ہمیں تقویت دیتا ہے کہ یہ وہ منزل نہیں ہے کہ جس پر یہ کہا جائے کہ ایسا اخلاص تو سوائے معصوم کے کوئی نہیں دکھا سکتا. لیکن کچھ تو ایسی چیزیں, مثلا سارے مجتہدین نے لکھا
عبادت میں یہ اخلاص کہ نہ جنت کی لالچ آئے نہ خوف جہنم آئے, یہ صرف امام کے بس میں ہے, عام آدمی کے بس میں نہیں. یہ بھی اخلاص کی ایک کیفیت ہے, آخری کیفیت, وہ ہمارے لیے نہیں, سنیں گے ہم لیکن ہے امام کے لیے. لیکن یہ والی چیز بھی ہم یہ سوچ کے ساتھ پہ نہ رکھ دیں کہ یہ امام کے لیے نہیں, علماء کے حالات اس لیے کہ ہمارے جیسے ہیں. اب اس میں کیونکہ موضوع اس وقت آغائے روحانی, آغائے روحانی کا اخلاص جس کے حوالے سے دو تین جملے پہلے آ چکے ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھانا ہے, فقط اور فقط اپنی قوم کی گزشتہ 5 سال کی حالت کو دیکھ کر کہ دین کے کام میں کوئی شعبہ نہیں چھوڑا گیا کہ جہاں پہ ٹکراؤ کی ایک کیفیت نہ بنا دی گئی. آگے روحانی کے بارے میں نے کیا عرض کیا تھا اس حوالے سے, دو بار. پہلی بات, جس وقت مشتہد ہی نہیں مرجے بن گئے, ہم عام مرجے ہی نہیں ایسے مرجے بن گئے کہ خود ان کے شاگرد مرجعیت کی منزل پہ ان کے سامنے آ رہے ہیں. پھر نہ مرجعیت قبول کرنے کو تیار ہوئے اور نہ کوئی رسالہ لکھنے کو تیار ہوئے. تیار تو درکنار, اگر کسی نے آ کے بچوں جیسا مسئلہ بھی پوچھا تب بھی یہ تک نہیں کہا کہ اس میں یہ فتویٰ ہے, نہیں. میرے استاد سید خوئی کا یہ نظریہ تھا. سننے میں آپ کو یہ بات جتنی معمولی لگتی, جو لوگ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں ان سے پوچھے یہ کتنی مشکل بات. اچھا پوچھئے کیا کہتے, وہ بتائیں گے بھی نہیں, لیکن ان کو دیکھیے تو اندازہ ہوتا کہ کسی منزل جو مسئلہ ہم کو بالکل بھی نہیں معلوم وہ بھی ہم یہ کہتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم. کسی طرح سے یہ بات کو بنا لے, یا اگر خوف خدا نہیں ہے تو غلط مسئلہ ہی بتا دیں. اب کہا جس کا سینہ ان تمام علوم سے اتنا بھرا کہ وہ تو وہ اس کے شاگرد مرجے بن گئے. شہید باقر صدر پہلے بیچ کے شاگرد ہیں آغائے روحانی. آغائے روحانی کی اپنی بھی ایک خصوصیت ہے, جو میں نے کہا کہ ان کے والد نے نجف کا قم کا حوضہ بنایا, سارا کریڈٹ نہیں, اس کے اندر ان کا ایک حصہ. اسی طرح آغائے خوئی کی مرجعیت کو دنیا کے سامنے لانے آغائے روحانی کا ایک حصہ. اچھا یہ جملہ بڑا غلط تھی, وہ اس انداز سے کہ آپ کے ذہن میں جایا آیا ہوگا کہ بڑے بڑے بینر لگا دیے ہوں گے انہوں نے کہ یہ آج کے مرجع, جیسے ہمارے ہاں کسی کو سامنے لانا ہو یہ وکیل مطلق ہے, وہ مؤسس ہیں, وہ کھلا ہوگا, وہ کھلا پرنسپل بینر لگے ہوں, میں میرے خراسان کے سامنے چلے جاؤں, یہ بڑے امام باڑے کے سامنے ہو جاؤ, یہ نہیں. بلکہ آوائے خوش جس وقت تیار ہی نہیں تھے در سے خارج دینے پر, یا آوائے روحانی جنہوں نے 1345 ہجری آغائے محمد حسین اسفہانی کی وفات پر آغائے خوئی کو مجبور کیا کہ وہ اپنا پہلا درس خارج دے, اور 1365 ہجری میں آغائے ابوالحسن اسفہانی کے انتقال پر آغائے خوئی کو مجبور کیا کہ وہ اپنا پہلا رسالہ علمیہ لکھے. اور وہ توضیح نہیں, توضیح تو اس وقت تک دنیا کے صفحے میں نہیں آئی, وہ قربۃ الوثقیٰ کا حاشی. جیسے آغائے عراقی کی ایک خصوصیت بتائی گئی کہ انہوں نے 1955 میں عروہ کا حاشیہ لکھا, جبکہ واقعاً یہ مشکل ترین کام تھا. آج تو عروہ کی بے شمار شرحیں, ہم جیسا طالب علم بھی آدھی بات یہاں سے آدھی بات وہاں سے ملا کے ایک رسالہ لکھ سکتا, تو آغائے خوئی نے اس سے بھی 10 سال پہلے 1945 میں پہلا حاشیہ لکھا, وہ صرف آغائے روحانی کے اصرار پر. یعنی آغائے خوئی کا درسی فائدہ جو قوم شیعہ کو ہوا اور مرجعیت کا فائدہ جو ہوا, دونوں میں ہمیں آغائے روحانی کا نام نظر آتا, کیونکہ آغائے روحانی آغائے خوئی کے پہلے بیت کے شاگرد, سب سے پہلا بیت جو آغائے خوئی نے درس خارج میں تیار کیا. ایک یہ تھے, ایک وہ آغائے بہشتی تھے جن کے بارے میں بار بار یہ بات آ چکی کہ اگر وہ آج اپنا رسالہ عملیہ شائع کرنے میں تیار ہو جائیں تو شاید یہ بحث ختم ہو جائے کہ اس وقت مرجے نمبر ایک مرجے کون, عالم کون, وہ اور آغائے روحانی ہمدرد اور ایک ساتھ مباحثہ کیا کرتے. مباحثے کی اصطلاح ہمارے مدارس کے طالب علم جانتے, اور خود آغائے روحانی نے جب اپنا پہلا درس خارج کیا تو اس بیچ کے اندر شہید باقر صدر جیسا عظیم مرجے سامنے آیا. اور بھی کچھ نام ہے لیکن آپ حضرات نہ تو ان سے اتنا واقف ہوں گے اور نہ ہی وقت اتنا ہے کہ اس تفصیل میں جایا جائے. یہ اخلاص اور الہیت اس طرح سے چلی کہ 1992 تک پہلا درس خالد جو آغا روحانی نے دیا وہ تقریباً 1955 کے اطراف میں تھا. 1960 میں فرضی مثال مکمل ہو گیا پہلا درس خالد جو اس وقت اس منزل پر ہے کہ مستحد مرجع گر وہ 1992 تک 32 سال کئی نسلیں گزر کے مرا جائے ایک مسئلہ شرعی بتانے کو تیار نہیں ہوتا اور ہر ایک سے کہتا کہ اس وقت کے مرجع کا یہ دیکھو کا یہ نظریہ معمولی بات نہیں آسان بات نہیں. یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان کے سینے میں اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا اور اس کی نگاہ عوام کی کوئی حیثیت نہ ہو بلکہ صرف خدا کو خوش کرنا خدا کو راضی رکھنا ہو. جیسا کہ میں نے کہا کہ معمولی معمولی بچوں نے پوچھا تو اس کا نام لیتے ہوئے کہ فلاں سے ہم سن کے بتا رہے ہیں. اس وقت کے حالات میں اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ اور جیسا کہ میں نے اس وقت کے حالات میں اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب واقعا شیطان کا ایک اجتماعی حملہ ہوا کہ ہمیں نیکی کا کوئی کام نہیں کرنے دے گا اور یہی ایک سبب یہ بھی ایک سبب ہے بلکہ اہم ترین سبب کہ جن آغائے روحانی کا نام نسیاً منسیہ ہو جانا چاہیے کسی کو یاد بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کے ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے یہ نام ایک دم سے ابھر گیا ہے. علم دوست تو ہمیشہ سے جانتے تھے لیکن عوام کی حد تک آپ پوچھی یعنی جو آغائے روحانی کی تقلید میں بھی تھے وہ بھی اکثر کہتے تھے کہ اچانک آنے والا نام ہے سانو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی کوئی نام ہوگا اور نہ صرف یہ کہ اچانک ابھر گیا ہے بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا اچھا گیا جو واقع بعض افراد اور بعض اداروں کے لیے خطرہ بن گئے. جیسے مرحوم آغائے ہوئی کی تکلیف ختم کرانے کی کتنی کوششیں کی مگر کوئی مادی وسیلہ نہیں تھا آغائے ہوئی کے پاس نہ کوئی حکومت نہ کوئی فوج نہ کوئی پروپیگنڈا مشینری نہ کچھ صرف تائید پروردگار کے ساری کوششیں ناکام ہو اور آغائے ہوئی کا انتقال ہوا تو ان کے بدترین دشمنوں کو بھی ان کے لیے تعزیت کرنا پڑی چنانچہ صدام کو بھی باقاعدہ سرکاری سوگ منانا پڑا اور ہمارے یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا. یہ کیا چیز ہوتی جب سامنے والا علمی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو اور اخلاق کی اس منزل پہ پہنچا اور یہی کچھ ہم نے آغائے روحانی کے لیے بھی دیکھا ورنہ اگر وہ رسالہ عملی چھاپ دیتے تو آغائے کوئی ہی کی زندگی تقلید نہ صحیح تو عالم فل عالم کی حد تک تو یہ بات طے ہو جاتی لیکن ایسے وقت میں رسالہ چھاپا اور یقیناً آج تک جس نے کوئی کتاب نہ لکھی ہو عوام الناس کے مسائل سے کتاب کے پہلے ایڈیشن میں کچھ اشتباہات بھی ہوئے کچھ مسائل بھی صحیح نہ چلے لیکن یہ نام جس تیزی سے ابھرا چھاتا چلا پھیلتا چلا پروردگار کی مسئلہ ہے کہ مرجعیت کا زمانہ مختصر رہا لیکن اس مختصر زمانے میں بھی یہ نام آ جانا اور ان حالات میں آنا جو اس وقت شیعہ دنیا کے بن چکے ہیں ایک تو ان کا علم جب لوگ بہت زیادہ جھنجلا دیتے ہیں جھنجلا جاتے ہیں کسی کے علم کا مقابلہ کرتے کرتے تو پھر ایک ہی جملہ کہہ دیتے ہیں جو بڑا توہین آمیز ہے اس موقع پہ بیان کرنا لیکن عوامی مزاج کہ علم تو شیطان کا بھی بہت لیکن خود اس کے اندر اعتراف علم چھپا ہوتا کیونکہ یہ جملہ سر آغائے روحانی کا زمانہ تو کم رہا لیکن آغائے ہوئی کے بارے میں کتنی ہی مرتبہ سونا سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرتبہ اسی شہر کا رکھی ہے اور دوسرا وہی اخلاق صاحبان ایمان آغائے روحانی کی شخصیت کے واقعی پہلو وہ تو شاید دیگر مجتہدین اور مراجع میں ہم کو نظر آ جائیں اور جو ان میں دو بڑی اہم خصوصیتیں تھیں وہ آغائے ہوئی کے حالات میں 5 سال پہلے آ چکی ہیں. ایک تو علم فصل ان کا کنٹرول اور دوسرا اپنا علم منتقل کرنے کا جذبہ اور طریقہ یعنی یہ چاہنا کہ میرے سامنے میرے شاگرد مجھ سے آگے نکل جائے یہ صرف اسی علم دین میں ہوتا میرا شاگرد مجھ سے آگے نکل جائے اور اگر کوئی شاگرد استاد سے آگے نہیں نکلتا ہے تو استاد کو اس سے افسوس ہوتا میرے پڑھانے میں کیا کمی رہ گئی کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکلا. یہ اصل میں اسی کی ایک شاخ ہے کہ جب تک یہ اخلاص نہ ہو جذبہ نہیں بنتا لیکن یہ جذبہ بھی کام نہیں آتا جب تک یہ صلاحیت نہ ہو. بہت سارے ذاکرین اور علماء کے بارے میں جملہ ہوتا کہ ان کا سینہ علم سے بھرا مگر یہ علم دوسروں تک پہنچا نہیں سکتے. پہنچانا چاہتے نہیں وہ الگ بات ہے, یعنی وہ نہیں چاہتے روکے, مگر طریقہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. پاکستان میں سن 50 سے 60 کے درمیان کے بڑے بڑے علماء کے نام لیجیے, اور پھر یہ دیکھیے کہ مثلا وہ مجلس پڑھے تو کیا ہوگا. آپ کہیں گے علم بہت, مگر علم دوسروں تک منتقل کرو, یہ خصوصیت ہے. آغا کوئی میں مانی گئی تھی اور ایک آغا روحانی, یہ تو وہ باتیں تھی جو آغا کوئی کے حالات میں آ چکی, مگر آج کل کے حالات سے ایک یہ مسئلہ. اور اسی مسئلے کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو آغا سیستانی کا ایک مسئلہ تھا جہاں سے ہم مسائل کے بیان میں داخل ہو گئے. اب یہ جو بات یہاں روکی, ایک مفہوم میرے ذہن میں یہ نکلا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے آغا روحانی ہی میں سمجھ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ خود وہ مطلب تقریر سے نکال لیتے ہیں جو کہنے والے کے ذہن میں دور دور جس کا خیال نہیں ہوتا. جیسے گزشتہ منگل کمپیوٹر کے حوالے سے قرآن کے بارے میں ایک بات میں نے کہی تھی بڑے امام بارے, وہ بات یہاں سے بھی آنا ہے 3 ہفتے کے بعد. لیکن لوگوں نے خود جوڑ دیا کہ اس کا مطلب جو لوگ دین اور کمپیوٹر کو ملانا چاہتے ہیں وہ تقریر ان کے بارے میں ہوئی. ذہن میں دور دور یہ خیال نہیں تھا, وہ اس پاگل آدمی ڈاکٹر راشد خلیفہ کا تذکرہ ہو رہا تھا. لوگوں نے اس کو جا کے آتا ہے گل پائے جانی کے کمپیوٹر سینٹر سے جوڑ دیا مسئلہ. تو کبھی ایسا بھی ہوتا, یہ مفہوم نہ نکلے اس لیے. یہ تقریر کا خلاصہ نہیں ہے کہ ایسا پوری کیا تاریخ میں یہ شیخ مرتضیٰ گزرے ہیں یا آغائے روحانی گزرے ہیں. یہ اخلاق کے بارے میں یہ ہمیں تمام مراجع اور مجتہدین میں خصوصیت نظر آتی ہے. اسی لیے جو لوگ زیادہ مراجع کے حالات جانتے ہیں وہ کبھی حیران ہوتے ہیں کہ جتنا اللہ نے فلاں صاحب کو مقبولیت دی, علم میں اس کے قریب قریب ایک اور صاحب کی جو عہدے میں بڑے گمنام کوئی جانتا بھی نہیں ہوں. تو خالی علم سے کام نہیں چلتا, یہ چیز بھی خدا دیکھتا ہے تب کسی شخصیت کو آگے آنے کا موقع ملتا. تو یہ ساری شیعہ تاریخ, اور کیوں یہ موضوع جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑھتا جا رہا, یا مجھے لگتا ہے کہ بڑھتا جا رہا, میں 6 مہینے باہر رہتا ہوں 6 مہینے کے بعد آتا ہوں, تو یہ سارے جھگڑے آتے ہیں. فلاں مدرسے میں جھگڑا, فلاں حوضے جیسے مدرسے میں جھگڑا, فلاں تنظیم میں جھگڑا, فلاں کپڑے میں جھگڑا, فلاں کتابی ادارے میں جھگڑا. آپ حل کریں, کبھی یہ بات ہوتی ہے, کبھی تو مجھے کو فریض بنا دیا جاتا ہے. تو اب یہ لگتا ہے کہ اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت. 7 ستمبر اگلا اتوار مدرسۃ الواعظین کا موضوع شروع ہو, کیونکہ بہت ہی اس کا بھی ہمارے موجودہ معاشرے میں بہت ہی اہم کردار. وہ جب ختم ہوگا, ہو سکتا ہے اگلے اتوار کو یہ ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے ایک اتوار اور, پھر یہ والے مسئلے کو میں باقی علماء کے حوالے سے تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. لیکن آغا روحانی کے انتقال پہ جو مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کے مقلد کیا کریں, حل بھی ہو گئے, پھر بھی 2-3 باتوں کی تکرار ضروری. اس کے لیے میں نے آخری رفت دیا کہ اب مثلا اسی مسئلہ خلوص اور اخلاص کو دیکھی تو آغا سیستانی کا ایک فتویٰ. فتوا اگر اخلاص اور عدم اخلاص پہ نہیں دیا جاتا ہے, وہ تو دیکھا جاتا ہے قرآن اور حدیث سے کیا استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا یہ فتوا کہ تم تقلید میری کرو گے, عمل میرے مسئلے پہ نہیں کر سکتے. عمل تمہیں کرنا ہے جتنوں کی تم نے آج تک تقلید کی ہے مجھے ملا کر ان کے ناموں کی ایک فہرست بناؤ, اور اس میں جس کا علم سب سے زیادہ. معمولی بات یہ مسئلہ نہیں, یعنی اگر قرآن اور حدیث سے کسی کی سمجھ میں یہ مسئلہ آ بھی رہا تب بھی کئی نزاکتیں ذہن میں آتی ہیں کہ مسئلہ عوام کو بتایا جائے تو سب تو وہاں چلے جائیں گے, ہمارے پاس کون رہے, پھر ہمارے مرضی بنے کا فائدہ کیا ہوگا. لیکن یہ بات وہی پر آئے گی نا کہ جہاں پھر دنیا اور شہرت سامنے ہو اور جہاں وہی اخلاص ہو, تو آغا سیستانی کا یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. آئیے اس مسئلے کو ایک اور حوالے سے دیکھیے. اس مسئلے پر ایک چیز تو ابھی واضح ہونا باقی ہے. آغا روحانی کے بعد ان کے مقلدین کی اکثریت آغا سیستانی کی تقلید میں گئی, اور جو دیگر کچھ نام آئے ابھی تک اہل خبرہ کے حوالے سے یا تو ان کی مرجعیت ثابت نہیں ہوئی عالم کی منزل پر, اور یا پھر ان میں سے کچھ تیار بھی نہیں ہوئے. البتہ اتنا بتا کہ آغا بہشتی کے علاوہ باقی جو تیار نہیں ہے, اگر وہ تیار ہو بھی جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً ان کی عالمیت ثابت ہوگی. پھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ پھر ان کا نام اور ان کا آغا سیستانی کا نام ملا کے کون عالم. لیکن ابھی ہمیں یہ زحمت اس لیے نہیں اٹھانا پڑ رہی ہے کہ وہ آنے ہی کو تیار نہیں ہے اس طرح. تو جتنے بھی نام اس وقت ہیں اچھا میں اسے محدود کر دوں, مجھے تک جو اہل قبلہ کی اطلاع پہنچی ہے اس میں نام آ رہا ہے سیستانی کا سب سے نمایاں, اور عملاً بھی یہ ہوا ہے کہ اکثریت نے آغا سیستانی ہی کو بحر جیسے مرجے اختیار کیا. آغا سیستانی مرحوم مستحد کی تقریب پر باقی رہنے کو واجب سمجھتے ہیں, اجمالاً یہ جملہ بھی صحیح ہے, مگر اس میں ایک چیز ابھی طے ہونا باقی ہے, وہ پھر میں بتا دوں. پھر کا لفظ اس لیے کہا کہ پہلے بھی یہ بات کسی سال کے شروع کے دروس میں آ چکی کہ بعض علماء کرام کا یہ کہنا کہ آغا سیستانی جو کہتے ہیں مرحوم مراجے کی ایک فہرست بنائی اور اس میں زندہ مرجے کا نام بھی شامل کیا. اب آپ کے سامنے جتنے نام آئے ان کو ایک آرڈر کے ساتھ لکھیے, ایک ترتیب کے ساتھ. ترتیب یہ نہیں ہے کہ اس میں کس کی عمر زیادہ ہے کس کی عمر کم ہے, ترتیب یہ نہیں ہے کہ کس کے مقلدین زیادہ ہیں کس کے کم ہے, لیکن کئی انداز سے لکھا جا سکتا ہے نام. ترتیب یہ بھی نہیں ہے کہ کس کے کتابیں کس کی زیادہ ہیں کس کی کم ہے, شاگرد کس کے زیادہ کس کے کم, یہ ترتیب بھی نہیں کہ کس نے پہلے سر سے خارج دینا شروع کیا کس نے بعد سے, نہیں. یہ جتنوں کی آپ نے تکلیف کی ان سب کے نام لکھیے اور آج کے مرجع کا نام ملا دیں, پھر ترتیب دیجیے کہ اہل خبرہ کی گواہی سے علم کے اعتبار سے ان میں سب سے زیادہ کون نکل رہا. اہل خبرہ کی گواہی کبھی بھی یقین آور نہیں ہے, زن لاتی ہے, زن اس میں زن چلتا, وہ ترتیب آپ نے لی کہ سب سے زیادہ علم کس کا ہے, اس کے بعد کس کا ہے, اس کے بعد کس کا. اس میں اب دو نظریے ہیں علماء کے, یعنی آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں. اس کے اندر بعض علماء کہتے ہیں جو میرے اعتبار سے جو گواہی زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا, جب سے آپ نے ہوش سنبھالا, بالغ بھی نہیں اس سے بھی پہلے جو تقریر شروع کی وہاں سے آج تک کے نام لکھ کر علمی اعتبار سے ان کی ایک ترتیب دی. اب اس میں ہو سکتا ہے چار نام آئے, پانچ نام آئے, چھ نام آئے. آغائے بروجردی, آغائے محسن لکی, آغائے خوئی, آغائے گلپائے گانی, آغائے روحانی, آغائے سیستانی. یہ تو ہمارے اسی سال حج کے ایک ساتھی کی ترقی کہ آغائے بروجردی سے انہوں نے شروع کیا اور آغائے روحانی تک تھے حج پہ, اب وہ آغائے سیستانی, چھ نام آ گئے. لیکن اس وقت بھی ایسے ہیں جو آغائے اسفہانی کا زمانہ دیکھے ہوئے ہیں, تقلید کے ساتھ سات نام ہو گئے, اور پھر اگر بیچ میں کچھ غیر مشہور نام ہو گئے پاکستانیوں کے نزدیک, مثلا آغا حکیم کے بعد آغا خوئی تک آنے میں کچھ لوگ آغا شہرودی کے ذریعے سے ہو کے آئے, پورا وقت اس میں نہ گزر گیا. ایک ترتیب بنائیے اور اس میں سے پھر نمبر ون, نمبر ٹو, نمبر تھری لکھیے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں آغا سیستانی اتنی لمبی فہرست اور تاریخ میں اتنا پیچھے جانے کی بات نہیں کرتے, یہ ایک نظریہ ہے بعض علماء کا آغا سیستانی کے فتوے کے بارے میں. وہ کہتے ہیں آغا سیستانی کہتے ہیں موجودہ مشتحد اور اس سے پہلے کہ کوئی سے دو مشتحد بس یہ فہرست چیز تک جائے گی, یہ بھی ایک نظریہ. اگر کہ ان کی کتابوں سے اور بعض استفتاحات سے اس کی تائید نہیں ہو رہی, لیکن اور تو اور ان کے آفس میں بیٹھنے والے بعض علماء نے بھی یہ نظریہ بیان کیا. اگر کوئی اس وقت چاہے تو ان دونوں نظریات میں کیا وہ طریقہ پہلے گزر گیا, یعنی تین علماء تک فہرست بنائیں گے جس میں ایک تو نیا ہو گیا زندہ, دو ہی مرحوم مشتحد ہو, تو جو ان میں عالم نکلے اس کو لے لیں, اور جو ساری فہرست بنائی جائے گی بالے ہونے سے بلکہ تقریر شروع کرنے سے آج تک عالم, اس کا عالم لے لیں. اگر ایک ہی نام نکلا تو ٹھیک, اور اگر تین والی فہرست میں عالم مثلاً آغا روحانی نکلے اور چھ والی فہرست میں عالم آغا بروجردی نکلے, تو اگر کوئی چاہے بالکل سیف سائڈ تو یہ دونوں پر عمل کرتا ہوا آگے چلے جب تک کہ یہ مسئلہ آغا سیستانی کے یہاں سے واضح نہ ہو. اور اگر کوئی پوچھے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں تو نہیں, اب تک جو گواہیاں ملی اس کے اعتبار سے آپ اسی مسئلے پہ عمل کر سکتے ہیں جس پر آپ کر رہے ہیں, یعنی تین والا مسئلہ کیونکہ ثابت نہیں ہو رہا تو اصل مسئلہ وہی ہے کہ سب کے نام لکھیں اور اس کے بعد اس کے حساب سے آپ کو آگے فہرست علمی ترتیب دے کے عمل کرنا. لیکن یہ والا اختلاف بہرحال اس کی گنجائش ہے. بعض لوگ آج کل ایک نیا اختلاف چھیڑ رہے ہیں, یہ آج کل کی بات نہیں, یہ 4 سال سے چل رہا ہوں, اور وہ یہ کہ آغاز سیستانی نے اپنا نظریہ بدل دیا اور وہ قائل ہے کہ نہیں زندگی کی تکلیف کرنا ہے مرنے والے کی. نظریہ کچھ لوگ کہتے حکم میں بدل دیا, کچھ کہتے موضوع میں بدل دیا. کیا مطلب ان اصطلاحات کا؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ بعض کہتے کہ فتویٰ ہی بدل دیا. کیا فتویٰ بدلا ہے وہ بھی سن لیجیے, یہ نہیں بدلا ہے کہ زندہ کی تکلیف. انہوں نے کہا ہے کہ فتویٰ تو یہی ہے کہ زندہ اور مردہ کی, لیکن عوام الناس تو کہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ کس کا علم زیادہ, تو وہ اگر زندہ کی بھی تکلیف کر لیں تو چل جائے گا. اسی حوالے سے یہ بات مشہور بھی کی جا رہی کہ جو کہ ایک عام آدمی وہ کہاں اتنا علم رکھتا ہے کہ سارے علماء کی فہرست بنا کر اسے علمی ترتیب دے, تو اس لیے مسئلہ ہے اپنی جگہ, لیکن ایسا کہ جو عوام کے لیے نہیں. عوام کی تو مرضی ہے, چاہے مرحوم کریں چاہے آگے سیستانی پر آ جائیں. یہ کہا گیا ہے اور باقاعدہ ممبروں سے کہا گیا, بعض علماء کے حوالے سے یہ بات آئی, لیکن ایسے کہ جنہیں ہم لوگ تو علماء نہیں مانتے, پبلک پالیسی پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے باہر کا مسئلہ ہے, امپورٹنٹ مسئلہ ہے. تو اب ایک مسئلہ یہ آیا. اچھا دوسرا یہ آیا کہ آغا سیستانی نے فتویٰ یہی دیا مگر موضوع بدل دیا. یعنی اب تک جیسے یہ کہا جاتا تھا کہ آغا سیستانی بتاتے نہیں تھے, لیکن ہم ان کا مسئلہ سن کے ان سے پوچھتے کہ ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ سمجھ, اب آپ ہی بتائیے کہ سب سے زیادہ علم کس کا ہے آج تک ان مراجع میں. ان کا وہی جواب تھا جو مرجع کی شان, یہ موضوع کا مسئلہ, یہ تحقیق آپ کو کرنا, لیکن اس سے حد تک جب کوئی پوچھے نہیں بتائیں, اس سے حد تک دوستوں کے درمیان نجی گفتگو نجی گفتگو میں اکثر کہتے ہیں کہ اس صدی نے آگاہ کوئی جیسا مرجع کہاں دیکھا, اور اب آئندہ کئی سالوں میں بھی امکان نظر نہیں آ رہا, ذرا سا رجحان نظر آتا. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ میرا علم بھی ان سے کم نہیں ہے. یہ والا جملہ ویسے مرجع کہہ بھی سکتا, ایسا نہیں جمتا ہے کہ اس کسان کے خلاف کہہ بھی سکتا ہے سب. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ مسائل واجب میں لکھنؤ والوں کا تکلف نہیں چلتا, کہ اگر ہم جا کر مولا سے پوچھے کہ مولا کیا آپ امام ہے, اب بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ مولا ہم تو مانتے ہیں, ہم کو عجیب نہیں لگتا, میں سب سے افضل, مگر جو دشمن آئے ارے وہ کہتے ہیں یہ جو سب سے افضل ہے وہ کہے گا ہی میں سب سے افضل. وہ اسی کو دلیل بناتے, وہ توقع کرتے ہیں یہاں بھی لکھنؤ والا تکلف چلے کہ جی میں کس قابل اور میں کیا ہوں, جو کچھ ہے وہ آپ ہی ہیں اور یہ ہے اور وہ, لیکن عقائد میں تو یہ نہیں چل سکتا. یہ تو سرحن گم رہی, امام کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ میں امام, چاہے اس کے لیے اس کو اپنی ساری فضیلتیں بیان کرنا پڑتا, یہ اس کے لیے واجب ہو جاتا, ورنہ اسرائیل بل جہل لازم آئے گا مسئلہ کہیں جا رہا. تو یہ جملہ کہہ بھی سکتا ہے مرجع, یعنی ہم نے یہ نہیں کہیں کہ واہ وہ عادل کہا رہا ہے جنہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں, نہیں اگر ان کے نزدیک ثابت تو یہ کہہ بھی سکتے, لیکن آغا سیستانی نے ایسی بات نہیں کہی. پھر بھی مسلسل یہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا, اس لیے کم از کم اس مسئلے کہ کیا آغا سیستانی نے اپنا یہ نظریہ بدل دیا, یہ واضح کیا جائے کہ قطعاً نہیں ہے, بلکہ ایک استفتہ پڑھتا ہوں اور اس کا جواب. یہ استفتہ جو ہے نا ہمارے یہاں درس استفتاد بہت کم آتے ہیں, لیکن جو کہ یہ استفتہ ایک اعتبار سے بہت اہم, ایک دوسرا استفتہ ہے وہ اس سے بھی اہم, وہ میں بعد میں پڑھوں گا کیونکہ آج اتنا وقت نہیں. یہ استفتہ ایک برادر ایمانی کا ہے, اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ برادر ایمانی جب سے یہ درس ہوا آج تک کبھی نہیں آئے, آج آئے ہیں وہ اتفاق, 596 نمبر کا درس ہے پہلے سے, اسی لیے دیکھیے میں جیب میں رکھ کے لایا تھا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ برادر ایمانی ہوں جو پہلی مرتبہ اس درس میں تشریف لائے ہیں, یہ انہیں کا استفتہ, لیکن نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسئلہ کھل لی. استفتہ اس حوالے سے ہے کہ حج میں دیکھیے آغاز سیستانی کے باقی سارے مسئلے تو ہم پھر بھی اتنا نہیں تڑپتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی صاحب کو چھوڑ کے ان پہ آنا, باقی مسئلوں میں نہیں تڑپتے, اس لیے کہ تقریباً ایک جیسے, یا کہیں یہاں فائدہ تو کبھی وہاں فائدہ. حج میں ایک مسئلہ ایسا تھا کہ سب سے زیادہ حج کے اس مسئلے کی وجہ سے لوگ تڑپتے کہ انہیں خوئی صاحب کی تکلیف سے چھڑا کے سیستانی صاحب کی اس مسئلے پہ عمل کی اجازت دے دی جائے. اور وہ مسئلہ آتا ہے پکڑا واجب ہونے کی وجہ جیسا کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں اور ہمارے بزرگ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا جملہ بھی حج میں ہر سال یا ہر دو سال بعد یہ جملہ کہتے ہیں کہ پورے حج کا ہم تجزیہ کریں تو حج وہ عبادت لگتی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ خوف خدا سے حج کرنے نہیں آئے خوف بکرا سے حج کرنے آئے. اور اس کی دلیل یہ کہ حج میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہوتا کہ بھائی خدا غلطی ہو گئی کہیں بکرا واجب نہ ہو جائے بکرا واجب نہ ہو جائے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہیں گناہ نہ ہو جائے خدا کو ناراض نہیں بکرا نہ آ جائے. اب ایک مسئلہ حج میں بہت پیش آتا اور وہ ہے آئینے پہ نگاہ پڑنے. حج میں آئینہ دیکھنا حرام ہے, حج میں مردوں کے لیے سر چھپانا حرام, حج میں خوشبو لگانا حرام, اب بہت ساری حرام چیزیں اور ان میں سے کئی حرام چیزوں پہ بکرا واجب ہوتا. اور پچھلی دفعہ تو آپ نے ایک گنیز ریکارڈ بک کا ایک جملہ سن لیا کہ ایک صاحب 28 بکرے واجب کر کے آئے, نہیں 26 بکرے پلس 2 اونٹ. لیکن یہ جو بکرے واجب ہوتے ہیں غلطیاں ہوگا اس میں خود غلطیاں ایسی ہیں جس میں خالی گناہ ہے بکرا واجب نہیں, آئینہ ویسی بھی غلطی. وہ بھی اگر کوئی جان بوجھ کے دیکھے نگاہ پڑ جائے تو معاف, جان بوجھ کے اگر کوئی آئینہ دیکھے تو اس کے اوپر گناہ ہے کیونکہ یہ حرام کام بکرا نہیں. لوگ دوڑے دوڑے آتے مولانا غضب ہو گیا غضب ہو گیا میں نے آئینہ دیکھا. ہم نے کہا بہرحال گناہ تو ہوا بکرا نہیں, ری کنفرم کرا دیں کیا واقعہ بکرا نہیں. ہم نے کہا نہیں الحمدللہ. یہ الحمدللہ کس بات پر, گناہ تو ہے اپنی جگہ خدا تو ناراض نہیں بکرا کیوں کہ بچ گیا. اس اعتبار سے اس نے الحمدللہ کا شکر خدا کا, اللہ تو ہوتے ہی ناراض, اس کا کام ہی ہے ہر وقت ناراض ہونا. اصل ڈر تھا بکرا نہ کھانے پائے. اور یہی وجہ کہ احرام کی حالت میں ہماری عورت ایک ایک بال گھبرا گھبرا کے پوچھتی آ کے بال نکل آیا چادر میں سے کیا ہو گئے. ہم نے کہا نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں. اور یہی عورتیں جو ایک ایک بال کے بارے میں پریشان ہیں جیسے ہی حج مکمل ہوتا اب جا کے دیکھیں پوری چادر اتری ہے سارے بال نظر آ رہے ہیں اس کا کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بال حج کے بعد کھلیں گے تو اللہ ناراض ہوگا تو اللہ کی پرواہ نہ ہو کس کو. لیکن اگر دوران حج بال کھل گئے تو ڈر ہے کہ ایک بال پہ ایک بکرا نہ آنے پائے. یہ مسئلہ حج میں آج کل ہر ایک کا بن گیا ہر مرد کا. وہ اس طرح سے کہ آگاہ ہوئی ہے حج کے دوران مردوں کے لیے حرام رکھا بند گاڑی کا سفر رات کو بھی. مسئلے کے دو حصے, دوران حج, اب میں دوران حج کہہ رہا ہوں اصل مسئلہ دوران احرام, لیکن تھوڑا ٹیکنیکل بات کہنے کی ضرورت نہیں. حج کے دوران مرد بند بس میں نہیں جا سکتا, دن کے وقت تو سب کا اتفاق. اب مسئلہ ہوا لیکن اگر رات ہے سورج ہی نہیں ہے دھوپ ہی نہیں ہے جس سے اپنے آپ کو بچائیں تو کیا حکم ہے. اگر سیستانی نے کہا رات کو جائیے, بلکہ یہ سمجھیے کہ زیادہ تر مراجے نے کہا رات کو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی نے کہا رات ہو کے دیکھ آپ کو بھی حرام ہے اور بکرا واجب. اب اگر کوئی کی تکلیف جن پر باقی رہنا واجب اگر سیستانی کی وجہ سے وہ بہت تڑپتے ہیں کہ رات کے وقت بند گاڑی کی اجازت مل جائے بکرا بچ جائے. اگر سیستانی دے رہے ہیں اجازت جن کی ہم تکلیف میں, اگر کوئی نہیں دے رہے جن پر ہمیں عمل کرنا, تکلیف ان کی ہے عمل ان سے کرنا, تو ایسے استفقاق اکثر پوچھے جاتے ہیں آغاز سیستانی کہ کوئی گنجائش مل جائے بکرے سے بچنے. بس زیادہ بڑا مسئلہ حج میں ہی اٹھتا ہر سال حج. میں نے کہا نا کہ ایک مسئلہ امپورٹنٹ تو وہ کیسے پہنچا امپورٹنٹ مسئلہ, وہ حج میں ہی پہنچتا. ساری دنیا کے قافلے آتے ہیں اور ہر قافلہ کوشش کرتا ہے کہ اس مسئلے میں کسی طرح آغاز کوئی سے رستہ توڑا کے آغاز سیستانی کے پاس آ جائے. رستہ توڑانا پچھلے جمعے میں ایک لفظ آئے گا اتوار کو تکلیف اس کے حوالے سے. اچھا سنیے اس میں ایک بات, ہم یہ کس طرح بات بکرا بچانے کے لیے لوگوں کی محنتیں دیکھیے. کان کی محنت کسی حرام سے بچنے کے لیے ہوتی ہے یا کسی واجب سے پابندی کے لیے. محنت یہ ہوئی کہ ایک صاحب نے کہا کہ آغاز سیستانی نے مسئلہ بدل دیا, وہ آپ کو سنا دوں. ایک صاحب نے کہا کہ آغاز سیستانی نے موضوع بدل دیا, کہا میرا علم کوئی کم کو چھوڑی. ایک صاحب نے کہا کہ نہیں آغاز سیستانی نے کہا چلو باقی چیزیں تو ٹھیک, حج جو کیا ہے عبادت, اس لیے کا مطلب ہر زندہ مجتہد کے فتوے سے کرو، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی، اصول اصول ایک تو سب پہ کرے، جو ناظر جن صاحب کا استفتاء ہے ان کے ذہن میں بھی یہ امپریشن کسی نے ڈالا، کیونکہ باقی عبادتوں میں اتنا کوئی صاحب کو چھوڑ کے سیستانی پہ جانے کا شوق نہیں، بکرا بکرے کی وجہ سے، اب یہ سوال سنیے اور آنا سیستانی کا ایک لائن کا جواب، یہ استفتاء۔ اب کتاب آغا سیستانی کے فتووں کی جو سوال جواب کی کتاب چھپ گئی، اس میں یہی مسئلہ اور دلچسپ انداز سے، یہ ایک عام مومن کا مسئلہ، وہ قوم اور نجب کے علماء کا سوال ہے، علماء بھی تو ہٹ کے جاتے ہیں، بکرے علماء پر بھی تو واجب ہوتے ہیں، چنانچہ ان کا وہ سوال ہے۔ عام آدمی کے سوال اور علماء کے سوال میں تو فرق ہوگا نا، جیسے آغا محسن حکیم کا جملہ دہراتا ہوں، عام آدمی غیبت کرتا ہے کوئی اس سے اثر نہیں ہوتا، علماء غیبت کرتے میں بڑا ڈرتا ہوں، اس لیے کہ عام آدمی غیبت ہی کرتا ہے بس، علماء پہلے ثابت کرتے ہیں کہ آغا حکیم کی غیبت واجب ہے، ان کے عقیدے میں فلاں خرابی ہے اور وہ فلاں گمراہی پھیلا رہے پھر غیبت کرتے، تو اسی طرح سے یہ ایک عام مومن کا سوال سنی، پھر حج سے جانے والے بعض علماء کا سوال سنیے گا، فرق صاف ظاہر ہو جائے گا، لیکن یہاں سے وہاں تک جائیں گے، پہلے وہ سن لیتے یہ سمجھ میں نہ آتا۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں آپ کی اجازت سے مرحوم آغا خوئی سے باقی ہوں، کیونکہ آپ کا فتویٰ ہے کہ اگر مرنے والا زندہ سے علم زیادہ رکھتا ہو تو اس پہ عمل کرنا واجب ہے مرنے والے۔ میں اس سال زیارت پر جب عراق آیا تھا تو آپ کی خدمت میں بھی پہنچا تھا، اور چند سوال آپ سے کیے تھے، ان میں سوال یہ تھا کہ احرام پہننے والا مرد بند سواری میں رات کو سفر کرے تو کفارہ دے گا کہ نہیں۔ اب دیکھیں سوال میں کافی پہلو کور ہوئے، یہ سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کیونکہ آغائے خوئی رات کو بھی کفارہ واجب سمجھتے ہیں اور آپ کو رات کے وقت اجازت دیتے ہیں، یہ انہوں نے وہاں سوال پوچھا تھا۔ اب یہ سوال لکھنے والے فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ ان کو دھوکا ہوا، یہ انہوں نے نہیں فرمایا تھا تبھی جواب میں بتا رہا، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیونکہ یہ سب حج ہے اور حج میں زندہ کی تکلیف ضروری ہے، باقی میں تو چل جائے حج میں ضروری ہے، اس لیے مجھ سے بتائیے، مجھے بتائیے کہ مجھے کفارہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ رات کے وقت میں گیا، آپ کے فتوے میں کفارہ نہیں ہے، آگے خود کے فتوے میں کفارہ ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حج میں تو زندہ کی بات مانی ہے۔ جواب بہت مختصر ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد والا مسئلہ جو چھپا ہوا ہے خود آغا سیستانی کی کتاب، وہ اور زیادہ آپ کو دلچسپ لگے گا۔ جواب یہ آیا کہ اس سوال میں جو آپ نے پوچھا سائے والے مسئلے میں آغا خوئی کے فتوے سے باقی رہنا ضروری ہے، آپ آغا خوئی ہی کے فتوے سے باقی رہے۔ اب اس کے اندر ساری باتیں کور ہو گئی، ادھر یہ بتایا گیا کہ مناسی کی آج نے زندہ پہ ایک آنے آپ کو انہیں پہ باقی رہنا، بکرے سے بچنے کے لیے تقریر نہیں بدلی جا سکتی ہے، موضوع فتویٰ حکم سب اس میں آ گئے، بہت ہی مختصر جواب، اس کے بعد والا استفتاء اور اس کا جواب اور دلچسپ۔ تو خیر یہ بات تو ضمناً اس میں آ گئی کہ آغا روحانی کی تقلید کرنے والے اب آغا سیستانی کی تقلید میں اگر آئے ہیں تو فی الحال جو باتیں ہمارے پاس پہنچی اس کے اعتبار سے انہیں مرحوم مراجع کی فہرست بنانا اور ان میں جس کا علم زیادہ ثابت ہو اس پہ عمل کرنا، ایک بات۔ دوسری بات، جہاں جہاں وہ مرحوم مستحق احتیاط واجب لگا تو احتیاط واجب میں ہمیں دوسرے مستحق کی طرف جانے کی اجازت ہوتی، تو جو ہم نے فہرست بنائی، اب مثلا اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ مثال، مثلاً اس فہرست میں آغا خوئی کا نام سب سے پہلے آیا، ٹھیک، ہم نے آغا خوئی کے مسائل پہ عمل شروع کر دیا، لیکن جہاں جہاں آغا خوئی کی احتیاط واجب وہاں کیا کریں، اس میں بھی ایک بات یہ سننے میں آئی کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں مرحوم مشتحق کی احتیاط اس میں تو زندہ پہ آ جاؤ، یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح، یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، کیسے؟ اب وہ سنیے، آغا سیستانی یہ فرمایا کہ مرحوم کی تکلیف سے باقی رہنا، جہاں جہاں انہوں نے احتیاط لگائی. اگر کوئی شخص احتیاط پہ بھی عمل کرتا, ایسے لوگ ہیں ابھی جو کہتے ہیں بس ہم زیادہ چکر میں نہیں پڑتے, آوائے کوئی کتاب نہیں تو بس اسی کتاب پہ عمل کریں, فتویٰ ہے تب بھی احتیاط ہے تب بھی. یعنی انہوں نے احتیاط معاشرے میں ان کی زندگی کسی دوسرے کی طرف جانے کو سوچے, انہوں نے کہا بس یہ کتاب اس پہ عمل کرنا. ایسے آدمی کے لیے تو آپ احتیاط واجب میں زندہ پہ عمل کرنا, چاہے جو زمانہ اس نے گزارا اس کے اندر صحیح کی تکلیف کر چکا. لیکن ایک آدمی جو آگاہ کوئی کی زندگی میں ان کے فتوے پہ عمل کر رہا اور ان کی احتیاط واجب میں اس کی نیت تھی کہ جہاں جہاں احتیاط آئے گی میں فلاں کی طرف جاؤں گا, جو احتیاط واجب میں چاہے گیا بھی نہ ہو, فرق کیجیے کسی کو ضرورت نہیں پڑی لیکن نیت تھی. وہ مثلاً آگاہ کوئی کے بہت سے مقلد بلکہ شاید سبھی احتیاط واجب میں امام خمینی کی طرف رجوع کا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے امام خمینی کی تکلیف کبھی نہیں کی کیونکہ امام خمینی پہلے انتقال کر رہے ہیں. اگر آگاہ کوئی کا انتقال پہلے ہوتا تو ان کے سارے مقلد امام کی طرف آ جاتے, مگر جو کہ امام تو خالی احتیاط میں نیت کر کے رکھی. اب ہو سکتا ہے عمل بھی نہ کیا, خالی دل میں تھا کہ ضرورت پڑے گی کسی احتیاط میں ادھر چلے جائیں. آغاز کی تاریخ فرماتے ہیں کہ علماء کی جو فہرست بنائیں گے اس میں ان کا نام بھی لکھنا جن کی آپ نے تکلیف کبھی نہیں کی بلکہ بس ارادہ رکھا تھا کہ اپنے مستحق کی احتیاط میں ان کی طرف جائیں, چاہے کہے بھی نہ ہو لیکن یہ ارادہ رکھا تھا.